سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ عرض ہے، جو ہم محفل کرتے ہیں اس میں عمرہ ٹکٹ رکھتے ہیں، اور وہ عمرہ ٹکٹ بندے کی نکل جاتی ہے، تو وہ بندہ اگر غریب ہے وہ نہیں جا سکتا، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں اس کو، پھر ہم جو ہے نا اس کی ادائیگی کر دیں، پیسے یعنی کہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، یہ اس کی رہنمائی فرما دیں.
یہ غریبوں کی ہمدردی میں رکھی جاتی ہیں یہ ٹکٹیں یا گیدرنگ کرنے کے لیے؟
نہیں، یہ غریبوں کے لیے، غریب شہر میں.
آپ کو غریبوں کی لسٹ میں دے سکتا ہوں، کیا اتنی پبلک جمع کرنا، کوئی اتنا خرچہ کرنا، محفل میں سے ہی کر لیں، غریب ہم لوگوں سے لے لیں. ہاں بھائی، کون کون غریب مدینہ جانا چاہتا ہے؟ ان میں سے بیٹا چھانٹی کر لو آپ. یہ گیدرنگ کے لیے اٹریکشن دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں، اور پاسپورٹ یا شناختی کارڈ یا جو بھی کوئی ان کی ترکیب ہے یہ پہلے سے لے لیے جاتے ہیں. اتنے بجے تک جمع ہونے چاہیے، اور بالکل آخر میں جب لوگ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہوں گے نا، اس وقت ڈرا ہوتا ہوگا، اعلان ہوتا ہوگا، بیچ میں دے دیں گے تو یہ قوم تو چلی جائے گی لے کے. مطلب عمرے کے ٹکٹ اس طرح دینا جائز ہے، لیکن غریبوں کے لیے دیتے ہیں یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتے ہیں. غریبوں کو تو بغیر اس کے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے جیسے میں نے آپ کو طلبہ کرام ہمارے اس میں ایک تعداد ہوگی جو غریب ہوں گے. بڑے بڑے مالدار لوگ کہاں ساری ساری رات بیٹھیں گے یار، کم بیٹھتے ہیں. غریبوں میں دین کی محبت، درد، جذبہ، یہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت غریب ہیں، دعوت اسلامی جو غریبوں کی زیادہ ہے، غریب ہی غریب بنے ہوئے. آپ پوچھنا کیا تھا؟ یہ بات میری ذہن میں رکھے گا، اگر ایسا واقعی آپ کو پتا نہیں تو یہ نہیں کہ یہ غریبوں کے لیے رکھی جاتی ہے، یہ گیدرنگ بڑھانے کے لیے محفل کامیاب ہے. لوگ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جس میں پبلک زیادہ ہو، کامیاب ہوتی ہے جس سے رب راضی ہو. حقیقت میں تو یہی ہے نا، محفل وہ کامیاب جس پہ رب راضی ہو، اس کے حبیب خوش ہوں، وہ کامیاب. باقی لاکھوں بھی ہم جمع کر کے وہ نمائشیں کریں اور رب ہی ناراض ہے، راضی نہیں ہے، خالی خرچہ ہی سر پہ پڑے گا. اگر خدا نہ خدا ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو مزید عذاب کا بھی حقدار. اچھی اچھی نیتیں اللہ نصیب کرے. عمرے کا ٹکٹ دے کر جمع کرنا اور اللہ اور رسول کی محبت میں لوگوں کو جمع کرنا، یہ دونوں میں فرق تو ہے. تو عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں وہ جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا. انما الاعمال بالنیات، اس کا جیسی نیت ہو ویسی اس کی مراد. جو بانی محفل ہے، اگر یہ چند افراد مل کے کر رہے ہیں، اگر یہ سارے متفق ہو جاتے ہیں کہ بھائی چلو اس کو بیچارے کو غریب آدمی ہے اس کو پیسے دے دو تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے دیے ہی عمرے کے ٹکٹ پارٹی نے کہ بھائی یہ ٹکٹ چلا دینا عمرے پر، تو اب اس کو اس کے بدلے اس غریب کو پیسے نہیں دے سکتے. ہاں، جس نے ٹکٹ دیا ہے آپ کو، اس نے آپ کو مالک تو کیا نہیں ہے، وکیل کیا، نمائندہ بنایا ہے، وہ یہ اگر اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو پیسے دے دو، تو جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور مظفر رضا تاری دارالاسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل سے حاضر ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ بارہا علماء کرام سے سنا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فرمان ہے کہ مرید مرید کامل تب تک نہیں بنتا جب تک وہ اپنے پیر کو دور حاضر کے پیروں سے افضل نہ جان لے. تو اگر کوئی بندہ ایک پیر صاحب کا مرید ہے اور دوسری جگہ طالب ہے تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ افضل کون ہے؟ جس جگہ وہ طالب ہے ان کو افضل سمجھے گا یا جس جگہ پہ وہ بیعت ہے ان کو افضل سمجھے گا؟ اور بندہ ایک سے زیادہ جگہ پہ طالب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
افضل جو ہے نا, افضل کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہے. افضل ثواب میں زیادت ہونا, وہ کثرت ہونا یہ اور چیز ہے, اور فضیلت زیادہ ہونا, افضل ہونا یہ اور چیز ہے. تو اب جس کے ہاتھ پر یہ مرید ہوا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہوا ہوگا, اگر ہوا ہے تو. اس لیے وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا غالباً اس طرح کا لکھا تو ہے. اب افضل جاننا ہے, یہ نہیں کہ وہ دوسرے کی توہین کرے. اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اس کا جو پیر ہے وہ افضل ہے یا علم الہی میں کیا اس کے بارے میں تے ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں پتا اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. تاہم یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا وہ درست ہے. ہم کیا درست کہیں گے, اللہ نے ہم کو درست کیا ہے, ان کا کرم ہے. تو اب دوسرے کے ہاتھ پہ اثر, یہ اس کے طالب ہو گئے, اس سے متاثر ہو تو اس سے طالب ہو گئے. یہ مطلب میں کسی کا طالب نہیں ہوں, جو مطلب یاد پڑتا ہے میں طالب غالباً نہیں ہوں کسی کا. مجھے مطلب یعنی کہ اپنے پیر سے جب کہ اپنا گزارا ہے اور ہے ایک بات ہے, اب یہ کہ دوسرے کا طالب ہونے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ ایک میری موٹی عقل کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ یہ کہ اب چونکہ اب اتنا علم نہیں ہے, نہ طریقت کی ہمیں تربیت ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا لوگ ہیں یعنی کہ بظاہر یعنی کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں, طریقت اور یہ کچھ سمجھ اتنی پڑتی نہیں ہے. عام لوگوں کو بہت کچھ سمجھ نہیں آتی. تو کسی کا نام بڑا ہے, تو کسی کا خطاب زوردار ہے, تو کسی کا کچھ ہے, تو کسی کے مرید زیادہ ہے, تو بندہ متاثر ہو کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے. تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے, مطلب غور کرنے کی حاجت ہے. شاید میں نے بہت کچھ عرض کر دیا.
جزاک اللہ خیر. حضور دین پر استقامت اور ایمان پہ موت کی دعا.
اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ذمہ داران کو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے, اس پر کچھ شفقت فرما دیں.
شعبہ تاجران میں جو بھی ہیں وہ ظاہر ہے وہی مخلوق ہے جو دیگر شعبوں میں ہوتی ہے. سب کا طریقہ کار تو ایک ہی ہے, دعوت اسلامی کے 12 دینی کام. 12 دینی کام اگر آپ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ آپ کا شعبہ تاجران بھی کامیاب ہے, تعلیمی شعبہ بھی کامیاب ہے, سارے شعبے کامیاب ہو جائیں گے. اور 12 دینی کام کو پس پشت ڈالا اور ہر ایک نے اپنی اپنی لوجک کے مطابق کام کیا تو شاید ناکام کام نہیں ہوگا, ناکام ہوگا. تو ان کو تاجران کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. یہ 12 دینی کام میں سے ایک دینی کام یہ ہے, نیک اعمال پر عمل کر کے, رسالہ جو ہے اپنا عمل کر کے, روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر ان کے خانے پر کر کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جمع کروانا, یہ ایک نیک کام ہے. الا حضل قیاس 12 یعنی کہ دینی کام ہے. یہ سب کو کرنا ہے. ذرا کوئی یہ تو نہیں کہ یہ نیک عمل پر عمل نہ کرے, اب اس نے ساری منزلیں طے کر لی ہیں, اس کو مدنی قافلوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کی اصلاح ہو چکی ہے, ایسا نہیں ہے. ہم سب کو مطلب اس کی ضرورت ہے. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اصلاح کی. میں نے بھی یہ سوچنا اور آپ نے بھی یہ سوچنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح انشاءاللہ سب کرتے رہیں گے. ہفتہ وار اجتماع میں حاضری, یہ بھی ایک دینی کام, مدنی مذاکرے کی حاضری یہ بھی دینی کام، ہفتہ وار رسالہ پڑھنا یہ بھی ایک دینی کام ہے نا؟ تو اس طرح یہ سارے دینی کام جو ہیں، مدرسۃ المدینہ، بالغان وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے دینی کام کرتے رہے، تاجران بھی اور ملازمین بھی، سب کے سب، تو انشاءاللہ سب کو منزل مل جائے گی. ہماری منزل ہے مدینہ، اور وایا مدینہ جنت انشاءاللہ الکریم.
ساجر اکثر جب جاتے ہیں تو اپنی مصروفیت کا بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو
جب دعوت اسلامی شروع ہوئی نا، تو اس وقت تو نہ شعبے، کوئی بھی ایک بھی شعبہ نہیں تھا. اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے ہم بہت مصروف ہیں. آپ کو تو کچھ نہیں کہا ہوگا، میں تو یہاں تک میں نے سنی یہ باتیں، میں مرنے کی فرصت نہیں ہے. ملک الموت آپ کو پوچھیں گے کہ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ یہ اس طرح بھی سنا ہے لوگوں سے، مرنے کی فرصت نہیں ہے، ایک گھڑی کی فرصت نہیں ہے، فلاں کی فرصت نہیں تھی. لوگ بولتے ہیں، ان کی ہمیں ذہن سازی کرنی ہے، محبت سے پیار سے ان کو سمجھانا ہے، آخرت کی تیاری ہے نا. نمازوں کا ٹائم نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر نمازوں کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ان لوگوں کا. گاہک بہت ہوتے ہیں تو قضا کر دیتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں بعض تو بھی قضا کر دیتے ہیں. اس لیے وہ سمجھانا سمجھانا سمجھانا. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، قرآن کریم میں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، میرا یہ سوال ہے، میری موبائل کی شاپ ہے، اس میں موبائل سیل کرتے ہیں، نیو بھی سیل کرتے ہیں اور پرانے بھی سیل کرتے ہیں، اور کچھ دیر بعد فون کسٹمر واپس لے کر آ جاتا ہے جبکہ اس میں کوئی فالٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں ہم نے رسید کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں 25% کاٹ کی جائے گی واپسی پر، کیا وہ کاٹ کرنا جائز ہے؟
یہ شرط تو سمجھ میں نہیں آ رہی. البتہ یہ کہ جب وہ سودا کمپلیٹ ہو گیا دونوں طرف سے اور اس نے خرید لیا، اب واپس وہ لے کر آتا ہے کہ اس کو واپس رکھ لو، اب اگر آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں اس کے، تو یہ احسان کرتے ہیں، ثواب کا کام ہے. اب 25% کا نہیں ہے، پھر اگر دوبارہ تو نیا ہے کہ وہ سودا ہوگا یہ کہ بھائی ہم اتنے میں لیں گے، وہ بولیں گے اتنے دے دو، ہے نا، بارگیننگ کی، تو جو طے ہو گیا یہ ہے نا. 25% کی قید سمجھ میں نہیں آ رہی.
مارکیٹ کا وہ اصول ہے، وہ ہم نے نا رسید کے نیچے لکھا ہوتا ہے.
یہ تو بہت بہت کچھ لکھا ہوتا ہے کہ چوری ہو گئی تم ذمہ دار نہیں ہے، تو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تم ذمہ دار نہیں ہے، طرح طرح کی شرائط لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ علماء سے پوچھ لے کہ ہم نے یہ شرائط لکھی ہیں، آیا یہ درست بھی ہیں کہ نہیں. کئی شرائط باطل ہوتی ہیں. اب تو دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے، تو علماء سے، اپنے دارالافتاء اہل سنت سے اپنا جو بھی ہے نا کام کاج، اس کی اسکیننگ کروا لے. جو بھی آپ نے یہ رسیدیں اور جو فرمائی نا، یہ ان کو دکھا دیں، یہ جو فرمائے کہ بھائی یہ رکھو، یہ شرط مت رکھو، تو ٹھیک ہے. کہ واپس وہ آئے گا تو اس کی آپ سزا دے رہے ہیں 25% کی، اور یہ شاید وہ مفتیان اکرام یہی فرمائیں گے کہ یہ شرط درست نہیں ہے. نیا سودا جو بھی طے ہو جائے، آپ نہ لیں کہ مجھے نہیں لینا، تب بھی آپ پر کوئی ضروری نہیں کہ اب یہ واپس آیا ہے اس سے لے ہی لیں. لیکن یہ اگر آپ اسی قیمت میں لے لیتے ہیں، یہ احسان ہوگا، کار ثواب ہے، ایک مسلمان کی دل جوئی ہوگی.
لیکن وہ ڈبا پیک فون کھل جاتا ہے تو وہ دوبارہ ہمارا اتنے کا سیل نہیں ہوتا، اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اب وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن میں نے جو عرض کیا وہ اپنی جگہ پر، کہ اگر ایسی چیزیں خالی موبائل کا نہیں ہے نا، اور بہت ساری چیزیں کہ جن کے ڈبے نہیں کھلتے، کھلیں تو واپس بآسانی بند ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز ایسی ہے کہ سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں ہوتی. وہ گیا کچھ قدم چلا، بولا اب یہ مجھے نہیں چاہیے، مثال کے طور پر، یا بالکل فریش وہ چیز لے کر آ گیا، یہ پیدا نہیں ہوا اس میں، اور آپ لے لیں تو آپ ثواب کا کام ہے، نہ لیں تو آپ کی مرضی ہے. یا کم زیادہ میں سودا ہوتا ہے تب بھی جائز ہے، نہ لیں تب بھی جائز ہے، میں نہیں لیتا. یہ بھی تو لکھتے ہیں کہ خریدا ہوا اگر آپ نے دکان سے گئے تو واپس نہیں ہوگا سودا، یہ بھی لکھتے.
یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، تو مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کا علم بھی بڑھتا ہے، تو علم بڑھنے کے ساتھ، علم تو بڑھتا ہے لیکن بندے کا عمل کم ہوتا جاتا ہے. جس طرح بندے کا علم بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح بندے کا عمل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو عرض یہ ہے کہ علم بڑھتا ہے لیکن عمل کم ہوتا ہے، تو عمل کے کم ہونے کے اسباب ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح علم بڑھتا ہے اسی طرح عمل کو کس طرح سے بڑھایا جائے، اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور مدنی قافلوں میں اور مدنی قافلوں کے علاوہ بندہ سنجیدہ کس طرح سے رہے، اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
آپ نے سبب تو خود بتا دیا نا کہ علم پڑھتا ہے تو عمل کم ہوتا ہے، اس کا جواب پھر یہ بنے گا کہ علم چھوڑ دے عمل سلامت رہے، ایسا نہیں ہے. علم بڑھنے سے عمل کم نہیں ہوتا، عمل محفوظ ہوتا ہے. قرآن کریم میں انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرنے والے. تو علماء کو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے، علم ہے تو اللہ سے ڈر رہے، علم نہیں ہے تو معاملہ دوسرا ہے. اچھا، جیسے کہ بچہ ہے، یہ سپول یا چھوٹا سا سانپ ہوگا، وہ رینگتا ہوا جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے ہو سکتا ہے منہ میں رکھ لے، اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ سانپ اور رسی میں فرق. وہ کرے گا جس کو سانپ کی پہچان ہو، بڑوں کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ زندہ چیز ہے، یہ نہیں پکڑے گا، اس کو ڈرے گا اس سے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے وہ واقعہ جو لکھا ہو کہ آپ نے انگارے جو تھے انگارا اٹھایا منہ میں رکھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بچے ہیں. خیر یہ پھر اس کا ایک پورا قصہ ہے، واقعہ ہے. تو یوں مطلب جس کو علم نہیں ہوتا تو وہ سمجھو بچے کی مانند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو بہت علم تھا، وہ تو ان کا ہاتھ تو انگارے پہ نہیں جا رہا تھا، وہ فرشتے نے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنے تھے ان کو بچانے کے، اور فرعون کی شامت انہی کے ہاتھوں تھی. تو یوں مطلب علم بڑھنے سے عمل گھٹتا ہے، یہ وسوسہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس کو بالکل بھی قریب نہیں آنے دینا. علم حاصل کرنا یہ بھی ایک عمل ہی تو ہے، علم دین حاصل کرنا یہ عبادت ہے اور افضل عبادت ہے. اب رائے یہ کہ اس کے باوجود مزید عمل کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول موجود ہے. مدنی قافلے کا ساحل نے تذکرہ کیا کہ اس کے علاوہ ہم سیریس کیسے رہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سیریس تو بناتے ہیں لیکن اس سے ہٹتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو مدنی قافلے میں علم کا فیضان ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تک سیریس، پھر باہر نکلے تو ذرا کمزوری. تو انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے نا تو ہو جائے گا. جیسے آدمی دوا کرتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، کچھ کم ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہوتا ہے، آگے بھی جو اتارتا ہے ڈاکٹر یہی کہے گا بھائی تم کورس تو پورا کر لو دوا کا. جب بندہ کورس پورا کرتا ہے تو بعض اوقات صحتیاب ہو جاتا ہے. تو مدنی قافلوں کا کورس جو ہے نا وہ آخری سانس تک کرنا ہے اپنے کو. اسی طرح 12 دینی کام، نیک اعمال کے رسالے کا پور کرنے کا جو حساب کتاب میں نے پہلے برس ابھی عرض کیا تھا، عمل بھی کرے، خانے بھی پور کرے، ہر پہلی تاریخ کو جمع بھی کروائے، تو یہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ سنجیدگی بھی آ جائے گی، مذاق مسخری کی بھی عادت نکل جائے گی. تو شیطان کے وسوسوں میں آ کر تو کوئی نیک کام چھوڑنا نہیں ہے کہ میں اب کیا کروں، کیا میں تو صحیح ہوتا ہی نہیں. ارے یہ جو کام کر رہی تھی تو ثواب کا کام تھا نا، تو اس کو چھوڑو گے تو کون سے صحیح ہو جاؤ گے، الٹا یہ ثواب کا جو کام کر رہے یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، تو نقصان میں ہی اضافہ ہونا ہے نیکی کے کام چھوڑنے سے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض تھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جو زہد کے حوالے سے اقسام بیان کی ہیں, جیسے لباس میں زہد اختیار کرنا یا کھانے میں یا مکان وغیرہ میں, تو فی زمانہ ان پہ عمل کیسے ممکن ہے؟
زہد اختیار کرنا, مکان, لباس, غذا, تو پہلے لوگ جس طرح کرتے تھے, پہلے کا رہن سہن کا انداز الگ تھا, سواریوں کا نظام الگ تھا. اب جو اس وقت جو کچھ موجود ہے ان میں کمی تو لائی جا سکتی تھی. پہلے جس طرح ہم آج کل کھانے پکاتے ہیں, پہلے کوئی انداز اور تھا, ہے تو غذا نہیں ہے, کھانا ہی ہے, اس میں حلال حرام کی تمیز بہت ضروری ہے. البتہ اس دور میں حرام سے بچنا دشوار زیادہ ہے, یہ کہا جا سکتا ہے دشوار ہے, لیکن یہ کہ جتنا دشوار ہوگا اتنا ثواب بھی ہوگا نا عمل کرنے پر. تو 100% حلال غذا بندہ استعمال کرے اور بھوک سے کم استعمال کرے, یعنی کہ خواہش ہے اور ہاتھ روک لے. اس طرح لباس میں بھی ایک سے قیمتی لباس آتے ہیں, ہو سکتا ہے ایک ایک جوڑا لاکھوں روپے کا بھی آتا ہوگا. تو اس طرح کے جوڑے اگر نفس کے لیے پہنتا ہی ہے تب تو اس کو ترک کرے اور سادہ لباس پہنے, اور بعض اوقات قیمتی لباس پہننا بھی نفس کے لیے نہیں ہوتا, اللہ پاک کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے, تہدی سے نعمت کے لیے کوئی پہننا, جو مسائل جانتا ہے ان کو پتا ہے. تو جو مطلب اگر کوئی تہدی سے نعمت کے لیے عمدہ لباس پہنتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, تو اس کے اظہار کے لیے تو یہ بھی اس کو کار ثواب ہے عمدہ لباس پہننا بھی, اور یہ زہد کے منافع تو نہیں جائے گا, الٹ تو نہیں ہو جائے گا زہد کے. تو انما الاعمال بالنیات. اسی طرح رہن سہن کے تعلق سے, اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان عالی شان, جو عرش سے بھی بلند, ٹھیک ہے نا, لیکن ظاہری طور پر چھت مبارک, اور ظاہری طور پر ہم کو تو 10x10 کے کمرے تو بہت چھوٹے لگتے ہیں, اتنے تک کوٹڑی لگتی ہے. حالانکہ اب جو سمجھدار آدمی ہے وہ سمجھے گا, اس کو غور کر لیں مدینے, اللہ آپ کو لے جائے, نہیں کیا تو جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فائز الانوار ہے, یہاں آپ آرام فرمائیں, قبر انور. یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مکان عالی شان عرش نشان. اور نبی کی یہ خصوصیت ہے, نبی کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ جہاں ان کا وصال شریف ہوگا, جہاں وفات شریف ہوگی, انہیں وہیں دفن کیا جائے گا, یہ نبی کے لیے. تو ابھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان عرش نشان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا, ظاہری وفات ہوئی, اس لیے آپ کا وہیں مدفن بنا. اب یہ آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں کتنی سائز ہے, ظاہری میرا کمرہ تو میں بول دوں گا چھوٹا سا ہے, لیکن وہاں یہ لفظ تو بولوں گا نہیں, لیکن اس لیے اگر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں کتنا, یعنی کہ اس کا رقبہ کتنا ہے. یہ مکان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مکانات کی یہ شان, چھت شریف بھی عرش سے اونچا, لیکن ظاہری طور پر شاید ہمارا سر لگے, پنکھے تو تھے نہیں, اب پنکھوں نے چھت کو اونچا کر دیا, اب چھت کو اونچا کیا تو دیوار کو بھی اونچی کرنی پڑی, خرچہ بڑھ گیا نا. ہمارے کو تو یار بڑے بڑے مکانات بھی ناکافی ہوتے ہیں, صحیح بات یہ کہ اس سے بڑا ہو جائے, اس سے بڑا ہو جائے, سہن کشادہ ہونا چاہیے, تو اوپن اسکائی بھی ہو, بارش آئے گی تو رہی ہوں مزے لیں گے, نہائیں گے اس میں, کیا کیا آپ لوگ بتاؤ اپنی آسائش ہے. اس چھوٹے سے یا چھوٹا مکان تو ہم چھوٹا ہی سمجھتے ہیں, اے چھوٹا مکان کشادہ ہونا چاہیے, منع نہیں ہے کشادہ ہونا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان, جو کائنات کے ہر مکان سے افضل سمجھے, لیکن پھر بھی سائز کے تعلق سے جو عرض کیا الفاظ بھی نہیں ملتے کچھ, رونگ نمبر نہ مار دوں گی. تو اب بھی بہرحال زہد تو ہو سکتا ہے مکان میں, لیکن یہ کہ زہد خود کر سکتا ہے دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتا. خود کم کھائے بھوک سے سادہ کھائے بے شک, لیکن بال بچوں کو اس کے لیے مکلف نہ کرے, ان کو مجبور نہ کرے کہ تم کو بھی یہی کھانا پڑے تو گھر کا امن پارا پارا ہوگا, اپنا کرتا رہے بس. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کچھ نہیں بچاتے تھے, کل کے لیے کچھ نہیں بچا دیا, رات کا کھانا کھا لیا. توکل اتنا اعلیٰ درجے کا کہ جس رب نے آج رات کا کھانا کھلایا ہے کل بھی عطا فرما دے گا. ویسے دن میں ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے, اور جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلا دے گا, بچا کر نہیں رکھتے. لیکن اہل بیت کو اپنے گھر کے جو افراد تھے ان کو سال سال بھر کا خرچہ عطا فرما دیتے تھے. اس پہ ہمارے لیے درس ہے کہ خود جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے, مشقت برداشت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے کرے, گھر کے افراد کو اس کا مکلف نہ بنائے, اس کا پابند نہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سر سبز اس گلزار